إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پچھلے درس میں علماء کے اختلاف سے متعلق ایک مسئلہ ہم نے دیکھا کہ علماء میں اختلاف کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بعض علماء تک حدیث پہنچی اور بعض تک نہیں پہنچی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور مسئلہ بھی دیکھا، وہ یہ کہ دین کے معاملات میں، حلال و حرام کی تقسیم میں، عبادات کی تفصیل میں، شرعی مسائل میں یہ واقع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں تدرج کے ساتھ میں تبدیلی لائی. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے، بعد میں ان احکام میں تبدیلی کی گئی. نماز کا مسئلہ ہے، پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، پھر اس کو کعبہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں وہ ختم کر دی گئی. حلال و حرام کی کئی مسائل ہیں، جیسے پہلے شراب کے سلسلے میں حرمت کی کوئی واضح بات نہیں کہی گئی تھی اور لوگ پیا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک سکوتی اقرار تھا کہ اب تک یہ حرام نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تدرج کے ساتھ میں کئی سٹیپس میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. ایسے کئی مسائل ہیں جن میں تبدیلی آئی، اور چونکہ اس تبدیلی کے وقت میں سارے لوگ ایک جگہ موجود نہیں ہوتے تھے، بہت سارے لوگ کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے تھے دعوتی سفر سے، جنگ کے لیے یا تجارتی سفر کی وجہ سے، اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک دن میں آدمی جا کے واپس آ جائے، بلکہ کئی کئی مہینوں کا سفر آدمی کر کے اس کے بعد واپس آتا تھا. تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو معلوم ہوتی تھی، لیکن جو تبدیلی اس میں ہوئی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہیں، جو احکام انہوں نے سیکھے انہی احکام کو لے کر وہ کسی دور علاقے میں جا کر بس گئے. اب جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا وہی ان کے پاس تھا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی تو وہ بات ایک لمبے زمانے کے بعد ان کو پہنچتی تھی، کبھی پہنچتی نہیں بھی تھی. لہذا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات سیکھی تھی وہ اسی بات پر عمل کرتے رہتے تھے، اسی بات کا دوسروں کو بھی فتویٰ اور فیصلہ دیتے تھے. لازمی یہ نتیجہ اس کا نکلا کہ اس علاقے کے لوگ ایک چیز کو مانتے تھے جو پچھلی تھی، اس میں تبدیلی آ چکی تھی اور نیا حکم ان کو معلوم نہیں تھا. اور اس طرح سے امت مسلمہ میں کئی مسائل میں فرق واقع ہوا، اختلاف واقع ہوا. اب یہ بھی سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، لیکن اب یہاں معلوم یہ نہیں ہے ان کو کہ وہ پہلے کا حکم تھا اور یہ بات کا حکم ہے. تو ایسا کئی مسائل میں واقع ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد ایک دوسری بڑی وجہ جو علماء کے اختلاف کی ہے، وہ دلیل کے قبول و رد میں اختلاف. ایک قرآن کی آیت ہے مثلا، قرآن کی آیت کے قبول و رد میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، یہ آیت ضعیف ہے، یہ آیت معتبر نہیں ہے، ایسا کبھی ہوگا؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم متواتر ہے اور اس کے سلسلے میں امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے. سارے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دفتین میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم کے علاوہ دین کے حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا ذریعہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ لہذا اس باب سے کئی اختلافات امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث ہے، اور حدیث کے سلسلے میں یہ ہوا ہے کہ حدیث کے بیان کرنے والوں سے دو اعتبار سے غلطی ہوئی ہے۔ بہت سارے حدیث کے بیان کرنے والوں کی طرف سے دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دینی اعتبار سے معتبر نہیں بن سکے، لہذا اللہ کے حکم کے مطابق ان کی خبر کو قبول کرنا صحیح نہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کرو، یعنی اس خبر کو قبول کرنے کی بجائے اس کو دوسرے سورسز سے چیک کرو، اگر وہ خود قبول کرنے لائق ہوتا تو چیک کرنے کی ضرورت تھی نہیں، چونکہ وہ معتبر نہیں ہے لہذا اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی، اگر دوسرے معتبر ذریعے سے ملتی ہے تو قبول کی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے راوی کردار کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے ایسے نہیں تھے جو معتبر ہو سکیں اور ان کی خبر بھی مانی جائے، لہذا ان کی بہت ساری حدیثیں معتبر ثابت نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ راویوں سے بیان کرنے میں غلطی ہونے کی وجہ سے یا حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ غیر معتبر ثابت ہوئے، لہذا علماء نے ان کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا۔ حدیث کے اعتبار سے دو بنیادی سبب ہیں، ایک حدیث بیان کرنے والے کا دینی اعتبار سے معتبر نہ ہونا، معتبر ثابت نہیں ہونا، دو دین میں تو اچھا ہے لیکن یادداشت اچھی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بات اس میں بگاڑ آنے کے دو راستے ہوتے ہیں، خبر میں غلط بات ہونے کے، شامل ہونے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی جانتے بوجھتے اپنے فائدے کے لیے اس خبر میں اپنی طرف سے کچھ بات ملا دے یا گھٹا دے یا بدل دے، اس کے اپنے فائدے کے لیے اس نے بات بنا کے بیان کیا، جھوٹ کہا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا تقویٰ والا نہ ہونا۔ تو ایک آدمی تقویٰ والا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا کیریکٹر پختہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ خبر میں گڑبڑ کرے گا، تو ایسے آدمی کی خبر قبول کرنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے جب تک کہ معتبر ذریعے سے ثابت نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب دنیا کی خبر قبول کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے تو دین کی خبر نبی کے بارے میں قبول کرنے میں کم احتیاط کرنا چاہیے، زیادہ زیادہ۔ تو علماء نے اس آیت کو بنیاد بنا کر ان راویوں کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا جو تقویٰ کے اعتبار سے پختہ ثابت نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دو، راوی ہے اچھا لیکن اس کو یاد رہتا نہیں، جب اس کی یادداشت خراب ہے تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ خبر بیان کرنے میں غلطیاں کرے گا۔ تو علماء نے ایسے راویوں کی بھی حدیث قبول نہیں کی۔ تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث کے قبول و رد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیوں، کیسے؟ حدیث کے قبول و رد میں ایک عالم حدیث قبول کرے گا، وہ مانے گا معتبر ہے، دوسرا نہیں مانے گا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایک کے نزدیک وہ راوی معتبر ہے اور دوسرے کے نزدیک معتبر نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ عالم وہ حدیث مانے گا لیکن یہ عالم وہ حدیث نہیں مانے گا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ معتبر ان کے نزدیک معتبر نہیں؟ راوی ایک کے نزدیک معتبر ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ ان کا جھگڑا ہے اس سے جائیداد کا، اس راوی کے بارے میں آپ بتائیے، کیا ہماری بستیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں 10 لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، لیکن 4 لوگ ایسا ہی بولتے ہیں تم کو نہیں معلوم وہ کیسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اتنا علم ہونا چاہیے، اور کسی کی کمیاں، اس کی برائیاں کیا سب کے اوپر کھلی ہوتی ہیں؟ किसी के सामने होती, किसी के सामने नहीं भी होती है। तो जिस आदमी के सामने उसकी बुराई है, क्या वो उसको मोतबर मानेगा? नहीं। और जिसके सामने बुराई उसकी नहीं है, क्या वो आलिमुल गैब है, दिल में झांक के देखता है इसके अंदर क्या है? नहीं देख सकता है। तो ऐसा उलमा में हुआ, इसीलिए आप अस्मा और रिजाल की किताबें अगर खोलेंगे तो आदमी कहता है इनको ये मोतबर बोल रहे हैं और वो मोतबर नहीं बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिसको जो मालूम है वो बताएगा। किसी आदमी के बारे में आपसे पूछा जाए वो आदमी कैसा है, आप बोलेंगे अच्छा भला आदमी है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, मस्जिद में बराबर सबसे पहले आता है, मौजिन साहब के साथ बैठता उठता है, इमाम साहब के साथ मिलता जुलता है, कभी उससे कोई गलत बात तो मैंने देखा नहीं, अच्छा आदमी है, उसके लिए रिश्ता देखना है, ठीक है अच्छा लड़का है, हमारे सामने तो कोई गलत बात उसकी नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी, दूसरा लड़का जो उसके साथ उठता बैठता है या उसके पड़ोस में रहता है या उसको अच्छे से जानता है, तो वो क्या कहेगा? नहीं 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 नहीं, उसका ऐसा ऐसा गड़बड़ है, वो ऐसा ऐसा है, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, उसका फुला कॉलेज में मामला बिगड़ा हुआ है। तो चूंकि वो करीब रहता है वो उसके बारे में ज्यादा जानता है, लेकिन जो आदमी नहीं जानता वो तो अच्छा ही कहेगा उसको। तो बाज़ औकात ऐसा होता है कि एक रावी किसी के नजदीक मोतबर होता है और किसी के नजदीक मोतबर नहीं होता है। इसका लाजमी नतीजा निकलता है कि वो रावी जब खबर लाएगा तो जिसके नजदीक वो रावी मोतबर है उसकी खबर भी क्या हो जाएगी, तो उसकी हदीस वो कबूल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन जिसके सामने उसके उयूब हैं वो उसकी हदीस कबूल नहीं करेगा। जब एक हदीस उस रावी से आ रही है और एक आलिम उस हदीस को ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा है, तो इसका लाजमी नतीजा क्या निकलेगा? उस हदीस के अंदर जो बात है उसके हिसाब से ये फतवा देगा और ये उसके हिसाब से फतवा नहीं देगा। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर हाथ बांधने का मसला ले लीजिए, नाप के नीचे हाथ बांधना चाहिए। अब ये मसला किसी हदीस में आया है लेकिन वो हदीस क्या है? ज़ईफ है। तो इमाम शाफी उसको कबूल कर रहे हैं? नहीं। इमाम शाफी के नजदीक हाथ का बांधना चाहिए सीने पर, हिदायत में यही लिखा हुआ है। और अहनाफ के नजदीक हाथ कहां बांधना चाहिए? नाप के नीचे। तो अब इनके पास भी हदीस है, उनके पास भी हदीस है, लेकिन इनके पास जो हदीस है इमाम अन्नावी शरह मुस्लिम में कहते हैं या इसी तरह से दूसरी किताब अल मजमू वगैरह में कहते हैं, वो हदीस बिल इत्तिफाक ज़ईफ है। वो हदीस जो नाप के नीचे बांधने की है वो क्या है? बिल इत्तिफाक ज़ईफ। अब आप सोच सकते हैं कि दीन के कितने मसायल है। ये तो हाथ बांधने का हुआ, हाथ उठाने का भी मसला आएगा दुआ के लिए, हाथ मिलाने का भी मसला आएगा मुसाफे के लिए। तो ऐसे कई मसाइल हलाल और हराम के, इबादात के, अकीदे के, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा किया कि नहीं किया, अहदीस आ गई, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आदम अलैहि सलाम ने दुआ की कि नहीं की, हदीस आ गई, कब्र के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हदीस। तो ऐसी कई हदीसें जो मोतबर हैं और मोतबर नहीं हैं। अब ये उलमा के बीच में चली गई, किसी आलिम ने एक हदीस देखी उसकी बुनियाद पर फैसला दिया, लेकिन दूसरे आलिम को मालूम था कि वह हदीस क्या है? सही नहीं है, ज़ईफ है, मोतबर नहीं है। और क्या इसमें हम किसी आलिम को गिल्टी बोल सकते हैं? उसको जो मालूम है उसके हिसाब से करेगा ना, उसको जो मालूम है उसके हिसाब से वो फैसला करेगा। तो इसका नतीजा निकला कि खबरों को कबूल करने और न करने की वजह से फतवों में फर्क हो गया। ऐसे कई मसाइल हैं, तो इसमें हम किसी आलिम को मुजरिम करार नहीं दे सकते हैं। वो मुजरिम कब होगा? जब उसको मालूम है ये हदीस ज़ईफ है लेकिन फिर कहे नहीं नहीं हमारे बड़े ऐसे ही करते हैं, अब क्या हो जाएगा? अब ये मुजरिम है। क्यों? इसलिए कि कानून और उसूल और जाब्ते से वो बात गैर मोतबर साबित हुई, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? नहीं ये मोतबर हमारे नजदीक है, इसलिए कि हमारे लोग इसको मानते हैं। लोग कौन हैं आपके? जब कायद तराजू में ये कम पड़ रहा है, हल्का है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे लोग इसको बराबर मानते हैं। आपके पास एक पैकेट है, और आपने कहा नहीं हमको चेक करना है इसका वजन कितना कितना, 1 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, हाँ उतना है। अब आपने कहा नहीं हमको तोल के देखना है इसको। अब उसने रखा तराजू में उसको, अब तराजू में वो क्या हो गया, हल्का साबित हो गया। वो कहेगा नहीं हमारे मालिक बोलता है कि ये 1 किलो ही है, कंपनी बोलती है 1 किलो ही है। आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, तराजू में दिख रहा है ना ये। बोले नहीं नहीं वहां से तो लिखा है ना, देखो 1 किलो, 1 किलो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है लेकिन दिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, यानी एक आदमी जब कायदे से कोई चीज गलत साबित हो फिर भी उसके बाद फुलां शख्सियत का नाम लेकर उस गलती को छुपाने की कोशिश करे और उस गैर मोतबर चीज को जबरदस्ती मोतबर साबित करने की कोशिश करे, तो ऐसा आदमी क्या है, यह आदमी मुजरिम है, यह आदमी गलत है, यह आदमी गलत है। तो यहां पर एक चीज हमको मालूम होती है कि कभी ऐसा होता है कि एक आलिम एक हदीस को सही मानता है और दूसरा उसको ज़ईफ मानता है। कभी ऐसा होता है कि किसी रावी पर इत्मीनान नहीं होता है। अब उस इत्मीनान न होने की वजह से एक तो यह कि एकदम झूठा, एकदम झूठा तो मतलब उसकी खबर लेंगे ही नहीं, एकदम सच्चा ठीक है लेकिन मुझको लगता है इससे गलती हुई है, ऐसा होता है जिंदगी में हमारे क्या, नहीं होता है, होता है। आदमी तो सही लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, कुछ तो गलती हुई इससे लग रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो कभी कभी आलिम को ऐसा भी शुबा लाहिक हो जाता है कि वो किसी रावी की खबर पर एतमाद नहीं कर पाता है, किसी और वजह से उसको ऐसा लगता है कि इस रावी से गलती हुई है, लिहाजा जब उसको एतमाद उस खबर पे नहीं है तो कबूल करेगा उसको। क्यों, इसलिए कि जब तक के कोई खबर पुख्तगी के साथ साबित ना हो जाए कि हाँ ये सही है तब तक कि वो कबूल करेगा उसको नहीं। इस वजह से भी उलमा में बाज औकात इख्तलाफ होता है, जैसे मसलन बाज उलमा ने बुखारी की बाज हदीसों को कबूल नहीं किया, इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ज़ईफ हदीस ये, हालांकि वह हदीस सही है लेकिन उनको क्या हो गया, सहव हो गया, भूल हो गई उनसे, उनको इत्मीनान नहीं उस हदीस के ऊपर। अब वो कोई आदमी ऐसे ही है जो चौराहे पर बैठता है, इब्नुल जौजी कैसे हैं, बड़े उलमा में से हैं, ऐसे नहीं कि बस कोई भी कहे इनको कौन पूछता है ये गलत आदमी है। इब्नुल जौजी के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, इब्नुल जौजी के बारे में लोग गलत फहमी में मुब्तला हो सकते हैं। दो आलिम है, देखिए इसको आज याद रखिए, एक है इब्न कय्यिम अल-जौज़िया और दूसरे हैं इब्नुल जौजी, दोनों एक ही है ना, नहीं दोनों एक नहीं है, एक है इब्नुल कय्यिम जो इब्न तैमिया के शागिर्द हैं और दूसरे हैं इब्नुल जौजी, वो बहुत पुराने इब्न तैमिया के भी पुराने हैं, 4वीं-5वीं सदी के हैं वो। तो इब्नुल जौजी पुराने हैं और इब्न कय्यिम अल-जौज़िया ये अलग है, वो जौजी जौजी की वजह से यानी गलती हो सकती है आदमी से। तो इब्नुल कय्यिम या इब्न कय्यिम अल-जौज़िया जिनकी किताब ज़ादुल मआद या इलामुल वाक़ईन या हिदायतुल हियारा या इसी तरह से दूसरी और भी किताबें उनकी हैं, ये इब्नुल कय्यिम है। इब्नुल जौज़ी कौन से हैं, ये दूसरे बड़े आलिम हैं जो मुहद्दिस भी थे और उनकी कई किताबें हैं जिसमें से एक मशहूर किताब कौन सी है, तलबीसु इबलीस, तलबीसु इबलीस। तो ये दो अलग अलग आलिम है। तो इब्नुल जौज़ी ने बाज रिवायात जो मोतबर हैं उनको अपनी किताब अल मौदुआत झूठी हदीसें उसमें डाल दिया है, क्यों, उनकी तहकीक के एतबार से वो मोतबर नहीं है। तो ऐसा कभी हो सकता है। अब इसमें देखना ही पड़ता है कि जो आलिम ज़ईफ कह रहा है और जो आलिम सही कह रहा है दोनों की दलील क्या है, उसूल के एतबार से जिसकी बात सही है उस बात को कबूल किया जाता है। तो बहरहाल तो ऐसा हो सकता है। इसमें एक बहुत सोचने की चीज ये है कि अक्सर होता ये है कि एक आलिम किसी हदीस को कबूल नहीं करता है और वो आलिम मोतबर है, अच्छा आलिम है, उसकी तहकीक से उसको हदीस पर एतमाद नहीं हो रहा है और वो हदीस को कबूल نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک حدیث کیا ہے؟ معتبر ہے. اب آپ نے کہا عالم صاحب دیکھیے حدیث، اس نے کہا نہیں میرے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے. اب آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ حدیث نہیں مانتا ہے یہ کافر ہے، فوراً کیا کر دیتے ہیں اس کو حدیث کا یا اس کے اوپر لیبل کیا لگاتے ہیں؟ یہ منکر حدیث ہے. لہذا ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم کسی حدیث کو قبول نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی اپنی تحقیق ہے؟ اگر واقعی وہ محققین میں سے ہے اور کسی شبے کی وجہ سے وہ حدیث کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے نہیں. خامخواہ ہمارے پاس مطلب یعنی اسٹیکر جیب میں لیبل لے کے گھومتے ہم لوگ، حدیث نہیں مانا سر پہ اس کے لگاؤ کافر، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کیا تو بڑے بڑے علماء کے اوپر بھی کیا لگانا پڑے گا؟ کافر. بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بعض احادیث کو قبول نہیں کیا ہے، قبول نہیں کیا، رد کیا ہے، اور آج ہم مانتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے قواعد کی وجہ سے وہ صحیح ہے، لیکن اس عالم سے غلطی ہو گئی. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، ان کی تحقیق کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. تو تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. اگر کسی سے تحقیق میں غلطی ہوتی ہے تو کیا کافر ہو جاتا؟ اور اگر وہ مجتہد ہے اور تحقیق میں غلطی ہوئی تو کیا ہوتا؟ ایک اجر اس کو ملتا، تو اس کو تو مل رہا ہے اجر، اور آپ اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ کافر. تو کتنے دور، یہ ادھر آپ جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ویسے ہی جیسے وہ صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو میں رہے. ہم دیکھیں نا اختلاف کی غلط فہمی. تو ایک آدمی اللہ کے نزدیک اجر کا حقدار ہے اور آپ کے نزدیک وہ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. تو اتنی جلد بازی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو موقع دینا چاہیے. ہاں سب سامنے آنے کے بعد وہ کہے ٹھیک ہے سب صحیح ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، تو اب یہ کیا ہے؟ اس کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی گرنے والا ہے، یہ خود ہی کھائی میں گرنے والا ہے، یہ آلریڈی پاؤں اس کا پھسل چکا ہے. اس بارے میں دیکھیے کہ کسی معتبر خبر پر بھی کسی معتبر عالم کو شک ہونے کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس کی مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں. عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں، پیج نمبر ہم کہاں ہیں؟ 6. عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں ان رجلا اتى عمر، ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال انی اجنبت، اس نے کہا میں اجنبت جنوبی ہو گیا. جنوبی کس کو کہتے ہیں؟ جنابت کو کہتے ہیں. اور جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جنوبی کو. جنابت کہتے کس کو؟ ہم بستری کرنے کو، مباشرت کرنے کے بعد جو چائے وائے پیے گا آدمی کھانا کھائے گا اس کو جنابت کہتے ہیں. کیا جنابت؟ کیا احتلام کی حالت میں ہونا، اس کو جنابت کہتے ہیں؟ نہیں. کہ ہاں کہ نہیں؟ کہ ہاں دونوں، ہاں بھی نہیں بھی، اس میں دو قول ہیں. ہاں آدمی سوچتا غلط نکلا تو پھانسی ہوگی بھائی، کیا ہوگا اور کیا ہے، ایک ہی فیصلہ ہوگا پھانسی. ہاں اتنا انسان کو غسل کی ضرورت ہو، جیسے جمعہ کے دن آدمی کو غسل کرنا ہے تو جنابت کی حالت میں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ کیا بولوں، بولنے کے وقت میں الفاظ جو ہیں بچے ہمارے کیسے بھاگتے ہیں ویسے آدمی کے الفاظ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. دو حالتیں ہیں، ایک آدمی بیوی سے صحبت کرے یا اس کو احتلام ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو جب تک کہ وہ غسل نہیں کرتا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک جانب ہو جاتا ہے نماز سے دور جانب، اس جانب ہے وہ آ سکتا ہے وہ نماز کے لیے، وہ دوسری جانب، تو جنابت جنب سے ہے، جنابت سے جانب ہو گیا وہ دوسری. تو جنابت کی حالت وہ حالت ہے جس میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے صحبت کی وجہ سے بیوی سے یا پھر احتلام کی وجہ سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت. تو عورت جنابت کی حالت میں ہوتی ہے یا مرد؟ ہاں دونوں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور پانی رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو یا غسل کرنے کا ارادہ جب کیا تو کہا یا رسول اللہ انی کنت جنوبن، میں جنوبی تھی، یعنی یہ میرا بچا ہوا پانی ہے، میں نے غسل کیا اس پانی سے. تو آپ نے فرمایا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، تو مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس آدمی کو یا عورت کو کیا کہتے ہیں؟ جنوبی. بعض لوگ جنبی پڑھتے ہیں اس کو، وہ کیا ہے؟ جنوبی. جنوبی نہیں، مشرقی مغربی شمالی اور جنوبی، جنوبی واو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. چلیے ایک چیز معلوم پڑی آج. تو اس آدمی نے آ کے کہا تمر سے کہ انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا، فلم اجد ما ان، تو مجھے پانی نہیں ملا، فلم اجد مجھے نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تو میں کیا کروں؟ سوال پوچھ رہا ہے، میں جنوبی ہو گیا مجھے پانی نہیں ملا، تو مطلب سوال یا بات جملہ اس نے کہا ہے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا اس کو؟ لا تصلی، لا تصلی، نماز مت پڑھ. یعنی جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک غسل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ پانی نہیں. کہہ رہے نہیں، پھر بھی نماز نہیں. یہ کس کا فتویٰ تھا؟ اتنے بڑے عالم کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنے کا جب تک کہ غسل پانی نہیں، تو بھی رک جانے کا نماز نہیں. اب بہت سالوں کو تعجب ہوگا، تیمم کا ان کو نہیں معلوم، ان کا یہی فتویٰ ہے. فقال عمار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے حضرت عمار ابن یاسر نے کہا، یہ بھی کون ہیں؟ صحابی ہیں. اما تذکر یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ اذ انا وانت فی سریت، میں آپ دونوں ایک سفر میں تھے، یاد نہیں آپ کو؟ کیا؟ فاجنبنا، ہم دونوں کو جنابت کی حالت ہو گئی، فلم نجد ما ان، دونوں کو بھی پانی ملا نہیں، فاما انت فلم تصلی، آپ نے تو نماز پڑھی نہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمعقت فی التراب وصلیت، اور میں نے کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا میں، اور میں نے نماز پڑھ لی. اب ان کو معلوم نہیں تھا تیمم کیسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن میں تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی سے تیمم کرو. اب کیسا؟ ان کو نہیں معلوم، تو وہ کیا ہوئے؟ مٹی میں، ٹھیک ہے، اوکے، ہو گیا، نماز پڑھ لی انہوں نے. تو فتمعقت فی التراب وصلیت، میں نے نماز پڑھ لی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، تمہارے لیے تو اتنا کافی تھا، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت تھی نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح سے مارو، ثم تنفخ، پھر اس میں پھونکو، بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ثم تمسح بهما وجهک وکفیک، پھر اس کے بعد تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم چہرے پر اور دونوں رسخ تک ہتھیلیوں پر کیا کرو؟ مسا کر لو، بس ہو گیا تمہارا کیا؟ یہ تیمم. تو ایک ضرب سے چہرہ اور ہتھیلیاں، کوہنی تک کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کہاں تک ہے؟ یہاں تک کے کرنا ہے. کفی، کف کس کو کہتے ہیں؟ اتنا، یہ کف ہے. اسی لیے قمیض کا جو کف ہوتا ہے کہاں آتا ہے؟ اس کو کف بولتے کا ہے، کوئی ہوار بھی ہے وہ، یہ کف بولتے ہیں نا اس کو، بٹن لگاتے ہیں آپ، کف کیوں ہے وہ، یہ کف باہر رہتا ہے اس کے لیے، وہ کف تک آتا ہے وہ. تو یہاں سے انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بما وجهك وكفيك. فقال عمر, اب دیکھیے حدیث بیان کی انہوں نے, حضرت عمر نے کیا کہا, قال عمر اتق اللہ یا عمار, ارے عمار اللہ سے ڈر, کیا بولتا ہے یہ, تو کہاں سے لائے یہ حدیث؟ اب ان کو اطمینان ہو رہا ہے, خصوصاً کیوں, میں بھی تھا تم بھی تھے, تو ان کو لگ رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ان کو ان کی بات پر جھوٹے نہیں ہیں معلوم ہے, لیکن کیا غلطی صرف جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, خبر میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. ایسا آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ ہوتا, ارے تھے نا ہم دونوں تھے نا اس دن, وہ صاحب ملے تھے نا, تم نے ان کو کاٹ دیا نا اپنا, ارے کب دیا میں نے, ایسا نہیں دیا میں نے. تو آدمی جب بھول جاتا ہے کیا کچھ بھی باتیں کر رہا ہے, تو دوسرے کوئی کیا کہتا ہے, تو غلطی کر رہا ہے, تو بولنے میں ایسا ہوا ہی نہیں, ایسا آپ کے ساتھ ایک بار تو نہیں ہوا ہوگا, ایسا کئی بار ہوا ہوگا, ہے نا, کئی بار آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہوگا, ارے آپ نے تو بولے تھے لا کے دوں گا میں گفٹ کے طور پہ, ارے کب بولا تھا میں, ایسا ہوتا ہے ایسا. تو کہا کہ اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈرو کیا کہتے ہو. تو حضرت عمار نے جب دیکھا کہ یہ میری بات کا بھروسہ ان کو نہیں آ رہا, تو کیا کہا, ان شئت لم احدث به, اگر آپ کو لگتا ہے, اب یہ سمجھے کہ یہ مجھ کو بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں, کچھ تو فتنہ ہو گیا بیان کرنے میں, تو انہوں نے کیا کہا, اگر آپ کہیں تو میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا, اگر آپ کہتے ہو ان شئت لم احدث به, اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو میں اس حدیث کو لوگوں سے بیان نہیں کروں گا. اور ایک لفظ میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں, کہا کہ نوالی کا ما تولیت, تم جس چیز کے جو چیز تمہارے پاس ہے ہم اسی کے حوالے تم کو کرتے ہیں, یعنی نہیں میں تم کو منع بیان کرنے سے روکوں گا نہیں, مجھ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے, لیکن اگر یہ صحیح نکلا تو میں تم کو نہیں روک سکتا کہ تم اس کو بیان کرنے سے رک جاؤ, ہو سکتا میری غلطی ہو. تو اس طرح سے یہ روایت کہاں پر ہے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اس پر کیا کہا جا سکتا ہے, ایک, کسی عالم کے سامنے حدیث آنے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس حدیث پر اطمینان نہ ہو اور وہ اس حدیث کو قبول نہ کرے, کیا اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ کس کے بیچ کا معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو سمجھنے کے بعد اور حق ماننے کے بعد رد کیا یا پھر اس نے اس کو اطمینان نہیں ہوا اس حدیث کے اوپر, اس کے نزدیک وہ حدیث معتبر نہیں ہے, بولنے والے سے غلطی ہو رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے عالم سے بھی ایسا ہو سکتا ہے, خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہوا, بیان کرنے والا کون ہے, صحابی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے میں خود ساتھ میں تھا, ایسا کب ہوا؟ تو ان کو لگ رہا ہے کہ ان سے بولنے میں کچھ تو گڑبڑ ہو رہی, اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ارے عمار اللہ سے ڈر کیا بول رہا ہے, بولے میں تھا آپ تھے اور اب میں مٹی میں لوٹا پوٹا, نبی سے پوچھا اور ایسا آپ نے جواب دیا, حضرت عمر تو ان کے سامنے تھے نبی سے پوچھتے وقت میں نہیں, تو ان کو ایسا لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے, اس سے بولنے میں سمجھنے میں کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے. تو ایسا کسی عالم سے ہو سکتا ہے اور وہ حدیث کو قبول نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو اس میں اطمینان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ان کا فتویٰ کیا تھا, پانی نہیں ملا تو تیمم نہیں, کیا کرنا, جب تک کہ غسل نہیں کرتا ہے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے, عمر ابن, صحیح فتویٰ کیا ہے, پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتا ہے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ خلفائے راشدین کے فتوے کو قبول نہیں کرتے, کیا وہ یہ فتویٰ خلفائے راشدین, حضرت عمر کون ہے, یہ امیر المؤمنین بننے کے پہلے کا ہے کہ بعد کا ہے, کیسے معلوم پڑا آپ کو, الفاظ ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یا امیر المؤمنین, تو یہ امیر ہیں, یہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بولتے تو میں حدیث بیان نہیں کروں گا, کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی علم کی بات کے بیان کرنے سے لوگوں میں فتنہ ہو, تو ایک بڑا عالم اگر یہ دیکھتا ہے تو وقتی طور پر اس سے روک سکتا ہے, ابھی مت بیان کرو, تھوڑا رکو. اس کی دلیل کہاں سے ملی آپ کو, اس کو چھوڑ گئے, اس سے تو ملی ملی, ہاں, معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کہ جو بھی بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ حدیث ہے نا, اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق ہے, بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے. آپ نے کہا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کی کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ انہیں دائمی عذاب نہ دے, ہے نا حدیث. حضرت معاذ نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول میں بتاؤ سب کوئی جاگے؟ کہا نہیں, ایسا تم کرو گے وہ اسی بات پر تکیہ کر لیں گے. تو کسی مصلحت کی وجہ سے کسی علم کی بات کو عالم وقتی طور پر روک سکتا ہے, ابھی نہیں بعد میں بتائیں گے اس کو, ابھی نہیں بتانا اس کو. جیسے کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے, اب پہلے دن بتا دیے تم کو ختنہ کرنا پڑے گا, بولے ختنہ کیا رہتا ہے, ایسا ایسا رہتا ہے, ارے ختنہ, تو یہ فتنہ ہو گیا. اس کو اسلام میں آنے سے پہلے آپ بتا رہے دیکھو ہاں ختنہ کرنا پڑتی, سوچ سمجھ کے آؤ, بعد میں بولنا نہیں ہم ہاتھ پاؤں پکڑ کے کریں گے پھر ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد. دیکھو بھائی یہ تو بہت ڈینجر معاملہ ہے, ایک دم تو حملہ ہی ہو گیا آدمی کی پرسنل پراپرٹی کے اوپر, آدمی ایک دم پریشان ہو جائے گا. تو کیا اس وقت میں بتانا چاہیے اس کو؟ تو بعد میں جب وہ پکا ہو گیا, ایک دم اچھا اس کا کلمہ مضبوط ہو گیا, اب اس کو بول سکتے ایک بات بتاؤں گے تم کو کیا ہے, تم نے ایسا ایسا ایسا, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہو گیا, وہ پکا ہو گیا ہے, اب ہاں نہیں ہاں نہیں کرتے کرتے وہ تیار ہو جائے گا. شروع شروع میں پسینے آئیں گے, چکر آئے گا, گھبرائے گا, پانی مانگے گا, لیکن ہو جائے گی اس کی ختنہ. تو ایسا ہو سکتا ہے, ختنہ واجب ہے. ختنہ کیا ہے؟ بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی, اگر کسی کی ختنہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی ختنہ کرنی پڑے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے وقت میں بھی جب مسلمان ایک صحابی ہوئے تو آپ نے ان کو بھی کیا کہا, حکم دیا کہ القی عنک شعر الکفر واختتن, کہ اپنے سر کے جو بال بہت بڑے تھے ایک صحابی کے مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا یہ جو کفر کے بال ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ منت وغیرہ کیا ہوگا کفر کے زمانے میں, آپ نے کہا اپنے بال کاٹ دو اور ختنہ کر لو. تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بعد کی عمر میں بھی دیا ہے. بہرحال تو کوئی مصلحت راجحہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تھوڑا رک کے بیان کرنا چاہیے, اور ایسی کئی باتیں ہیں جو ہم یہ یعنی پریکٹیکل چیز ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے اس کو کہ ہر بات ہر وقت بتانے کی ہوتی ہے نہیں, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ابھی باپ گھر میں آیا, اب بیٹے نے کچھ شرارت کی اسکول میں جا کے پرنسپل نے بلایا تھا, ماں جا کے آئی ہے, اب چھوٹا بچہ بول رہا ابو کو بتاؤں, ماں بولتی ہے ابھی ٹھیک رک ذرا, ابھی ان کو پہلے کھانا کھانے دے, بولتی کہ نہیں بولتی ہے, کھانا وانا کھا کے باپ جب ہو تو سنیے ذرا بیٹے نے آپ بہت کرامت کر کے آیا اسکول میں, ایک بچے کا سر پھوڑ دیا تھا. تو ایک وقت کے بعد کچھ بات بولنی ہوتی ہے, مناسب وقت نہیں ہوتا ہے, مناسب وقت ہوتا ہے, یہ زندگی کا اصول ہے. بہت سارے لوگ یہ اصول نہیں جاننے کی وجہ سے دعوت میں فائدے کی بجائے نقصان کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی معاذ ابن جبل ہیں, ان کو جب یمن بھیجا تو کیا کہا, تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں, سب سے پہلی بات جو تم ان کو بتاؤ کہ کیا ہے وہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ اس کو مان لیں تو بتانا پانچ نمازیں ہیں, پھر جب وہ اس کو مان لیں تو بتانا تمہارے مال میں سے لیا جائے گا. اب پہلے ہی مال لے رہے تو پھر تھوڑا سا معاملہ, ہاں تو ترتیب وار معلومات کا سامنے رکھنا یہ بھی دعوت کی دین کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے, اس کو یاد رکھیے. زیادہ معلومات اصل نہیں ہے, معلومات کے دینے کی ترتیب حکمت سے ہوتی ہے. معلومات کے دینے کی ترتیب, اصل عالم اور غیر عالم کا فرق کب معلوم پڑتا؟ معلومات کے دینے کی ترتیب میں. اسی لیے بہت سارے عالم کسی جب آدمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو مرید بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ کیسے بولتے ہیں, عالم صاحب وہ حدیث بتاؤ نا ذرا ان کو. عالم بولتا ذرا ٹھہر, اس کو معلوم ہے, اس کو پہلے وہ حدیث نہیں بتانا ہے, پہلے اس کو دوسری باتیں بتا کے پھر اس کو تعویذ کی حدیث بتانے کا ہے. پہلی پبلک کیسی رہتی, بے صبری رہتی ہے, اس کو کیسا چاہیے, بٹن دبائے فوراً فتویٰ آ گیا. عالم اور مربی ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ پہلے میدان ہموار کرتا ہے, دیکھو سب کچھ کرنے والا شفا دینے والا، مدد کرنے والا. قرآن میں دیکھو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اللہ ہی دیتا ہے نا شفا. اللہ کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. بولتا ہے تعویذ کی حدیث کیوں نہیں بیان کر، تعویذ شرک، بتاؤ اس کو. لیکن عالم کیا کرتا ہے؟ میدان بناتا ہے، زمین ہل چلاتا ہے، پھر جا کے بیج ڈالتا ہے. تو پھر تم کو تعویذ کی ضرورت کیا ہے جب سب اللہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کون کرتا تھا؟ تعویذ باندھتے تھے آپ؟ نہیں. اللہ کرتا تھا کہ نہیں؟ ہاں. صحابہ تعویذ باندھتے تھے؟ نہیں. اللہ مدد کرتا تھا نا. تو معلوم ہے بغیر تعویذ کے بھی اللہ مدد کرتا ہے، تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک سٹیپ اس کو نیچے لایا، بغیر تعویذ کے بھی چلتا. وہ تھوڑا ہاتھ سے پھیرنے لگا تعویذ کے اوپر، رکھوں کہ نکالوں. پھر اگلے سٹیپ پہ جا کے بتایا اس کو، دیکھو بھائی تعویذ کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ سنو اس کو پہلے، وہ آپ کی مرضی، نکالو نہیں نکالو. تھوڑا ڈھیل بھی دے دیا اس کو. پھر بتایا دیکھو حدیث میں ہے کہ من تعلق شیئن وکل الیہ، کہ جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر وہ بول رہا کہ یہ تو حوالے کیا جاتا نا، تو قرآن اللہ کا ہی نا، تو اللہ کے حوالے ہو گئے نا. پھر اچھا ٹھیک ہے، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، من علق تمیمتن فقد اشرک، شرک بھی بولا گیا اس میں. اچھا ایسا ہے کہ نکالو، لو کیا کرنے کا، کرو اس کا. تو اتنا سلو جانا پبلک کو پسند ہے؟ نہیں، ان کو جھٹکے کا گوشت چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر افتار، او نہیں چاہیے ان کو، ان کو کہہ چاہیے کھٹ ایک دم شرک. تو معلومات کے دینے کا انداز، ترتیب، اس کو کون سا کب دینا، کون سی حدیث اب نہیں بیان کرنا. کچھ مسائل میں کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دم صاف ستھری ہوتی ہیں، لیکن اس بیان، اس کے بیان کرنے سے اس کا دل ٹوٹے گا. میرے لیے مشرک کی حدیث بیان کر رہے ہیں آپ، مطلب میں کہ مشرک لگ رہا ہے آپ کو، آپ مشرکین کی حدیث میرے لیے بیان کر رہے ہیں، مشرکین کی آیت میرے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس کو برا لگے گا. تو عالم کیا کرتا ہے؟ وہ آیت اس کو نہیں بیان کرتا، تھوڑی ایسی آیت بیان کرتا ہے جس میں تیر سیدھا سینے میں جا کے لگنے والا نہیں ہے. لیکن پبلک کیا سوچتی ہے؟ ان کو اتنی آیت نہیں معلوم. تو اس کو آیت معلوم ہے، اس کا شان نزول معلوم ہے، اس کی تفسیر معلوم ہے، اس کے مفردات معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن وہ جانتا ہے یہ آیت نہیں، دوسری آیت سے یہاں پہ کام چلانا پڑے گا. یہ علم ہے. تو علم کیا ہے؟ جاننا. حکمت کیا ہے؟ جانے ہوئے کا صحیح استعمال کرنا. دونوں میں فرق ہے. علم ہے، اپنے کو معلوم ہے، ساری دوائیں معلوم ہیں، لیکن حکمت کیا ہے؟ کون سی دوا کتنی کب دینا، ان میں سے کون سی دوا دینا، وہ کیا ہے؟ حکمت. اسی لیے حکیم اس کو بولتے ہیں. اور صرف معلوم ہے سر دکان ہے نا سن کھانا کھا، اس کو اتنا سر بڑا ہو گیا، اس کا سوج گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ریئیکشن ہو گیا اس کا. ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے اس کو یہ دوا ہلکی دینا چاہیے، یہ دوا نہیں دینا چاہیے. دیکھیے بہت اہم اصول ہے. ہمارے بہت سارے دعات گڑبڑ کرتے ہیں کہ فوراً بیان کرنا شروع کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ دعوت میں ترتیب کیا ہونا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کیسے؟ علی بصیرتی، علی بصیرتی، بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں. تو دعوت بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے الفاظ ہوں، کیا بولیں کیا نہیں بولیں، یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تو یہاں ہم آئے کیسا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فی الوقت اس کو بتانا نہیں ہوتا ہے. چونکہ حضرت عمر کون تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے. اور کیا وہ صرف بادشاہ تھے، حاکم تھے؟ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے مشوروں پر آیات نازل کی، صحابہ ان کا مقام امت میں جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، آپ کو اگر ایسا لگ رہا کہ بیان نہیں کرنا چاہیے حدیث، لوگوں میں سستی آ جائے گی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ تیمم کرنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہو تو یہ حدیث میں لوگوں سے بیان نہیں کروں گا. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ نہیں، نولی کما تولیت، جس چیز کے تم والی ہو ہم تم کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، ہم تم پہ چھوڑتے ہیں، بیان کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو. یہ کس کا تقویٰ ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ ہے. کیونکہ ایک عالم جب اس کو سامنے والے کی غلطی لگ رہی ہے لیکن کنفرمڈ غلطی نہیں ہے، اس کو یہ بھی لگتا ہے ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، ہو سکتا ہے میں تو غلطی نہیں کر رہا ہے، تو اب وہ نہ ادھر جا پا رہا ہے نہ ادھر آ پا رہا ہے. تو دونوں میں سے مسٹیک کیا ہے اس کو کنفرم نہیں ہو رہا ہے, وہ خبر مان بھی نہیں سکتا ہے اور صاف ستھرا اس کو رد بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں توقف کرنا. کیا یہ توقف؟ توقف کا مطلب رک جانا. بھائی میں یہ حدیث کو جھوٹی بھی نہیں بولتا ہوں, غلط بھی نہیں بولتا ہوں, لیکن اس حدیث کے بارے میں مجھ کو اطمینان نہیں ہے, اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, ایسا لگتا ہے براوی سے کچھ غلطی ہوئی. یہ لیکن ہر آدمی کر سکتا ہے, چائے پیتے پیتے ہاں مجھ کو اس میں توقف ہے. یہ ایسا آدمی جس کو اصول حدیث کے کچھ معلوم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے آدمی کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ آدمی غلطی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس بارے میں مجھ کو توقف ہے آپریشن کرنا چاہیے کہ نہیں. آپ کو کچھ میڈیکل کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے, آپ اس فیلڈ میں کچھ بولنے کی حیثیت رکھتے ہیں نہیں. ایک بڑا عالم ہے, اس کے سامنے دوسرے دلائل بھی ہیں اور ان کی روشنی میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی بیان کرنے میں, کیونکہ اس کے سامنے اتنے سارے دلائل ہیں, ایسا کوئی حدیث آئی نہیں, اس طریق سے کوئی روایت نہیں ہے. یہ راوی کیسا یہ بیان کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو, کیونکہ اس کے بالمقابل ایسا 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 ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عمر نے کیا کہا؟ نہیں, تم کو تمہارے حوالے کرتے, تم چاہو تو بیان کرو, میں تم کو منع نہیں کروں گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو میں غلط نکلوں اور تم کو حدیث روکنے سے بھی, بیان کرنے سے روکنے کا گناہ بھی میرے سر پر آئے, تو کیا ہو جائے گا, ڈبل غلطی ہو جائے گی. اس لیے تم کو بیان کرنا ہے بیان کرو, اور میں تم کو بیان کرنے سے نہیں روکتا. تو یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ ہیں. تو اس سے بھی ایک بات, جو اصل استدلال ہمارا اس روایت سے وہ یہ کہ کسی اچھے عالم سے, بڑی شخصیت سے بھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے, اور حدیث معتبر ہونے کے باوجود بھی اس میں اس کو قبول کرنے میں کیا ہو سکتا ہے, تردد ہو سکتا ہے. تردد کا مطلب دل یس نو ہاں نہیں, کیا پکا نہیں ہو رہا ہے. تو ایسا آدمی اس حدیث کو قبول اگر نہ کرے تو وہ گناہگار ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس فیلڈ کا ہو. حضرت عمر ہیں, سالوں سال رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور بتا رہے ہیں کہ آپ بھی تھے میں بھی تھا, تو مطلب میرا کیس ہے اور مجھ کو یاد نہیں, مجھ کو معلوم نہیں, تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے, تم سے غلطی ہو رہی ہے. تو ایسا جو ہے حضرت عمر کو شبہ ہو گیا, ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ایسا ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ایک عالم کسی معتبر روایت کو قبول نہ کرے یہ سمجھ کر کہ یہ معتبر نہیں ہے, تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, دو عالموں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر عمار ابن یاسر کا فتویٰ کیا ہے, پانی نہ ملے تو. حضرت عمر کا فتویٰ کیا ہے, نماز. تو یہ کہہ رہے نماز پڑھو, یہ کہہ رہے نماز مت پڑھو. تو یہ کیا ہو گیا دونوں میں, کس بنیاد پر ہوا, خبر کو قبول کرنے اور. تو اب یہ تو صحابہ سے ہی شروع ہو گیا, تو آپ سوچئے کہ بات کے دور میں اس کے امکان کتنے بڑھ جاتے ہیں. بات کے دور میں تو مطلب راوی کا اعتماد معتبر ہے نہیں ہے کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں بعض علماء نے قبول کی تو بعض علماء نے قبول نہیں کی, اس لیے ان میں اختلاف ہوا. ایسی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ حدیث ایک کے نزدیک صحیح اور ایک کے نزدیک ضعیف ہے. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی اور کہا کہ میں تم کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں, اور انہوں نے رفع الیدین کیا صرف پہلی بار, پھر رکوع کے وقت رکوع سے کھڑے ہو کے نہیں کیا. یہ حدیث احناف کے نزدیک معتبر ہے, لیکن جمہور محدثین امام البخاری, امام احمد ابن حنبل اور علماء جتنے بھی, عبداللہ ابن مبارک اور کئی علماء ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس میں راوی سے کیا ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. اور بھی برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرتبہ رفع الیدین کیا, بعد میں رفع الیدین نہیں کیا. اس میں یزید ابن ابی زیاد نام کا راوی ہے, علماء نے کہا پہلے وہ یہ زیادتی بیان نہیں کرتا تھا, دوسری مرتبہ میں جب حدیث بیان کرنی شروع کی تو یہ زیادتی بیان کرنی شروع کی. یہ راوی ضعیف ہے, اس کا حافظہ کیا ہو گیا تھا, خراب ہو گیا تھا, یزید ابن ابی زیاد. اس لیے بعض علماء نے کہا یزید, یزید یہ عربی زبان کے اعتبار سے یزید نام ہے، اور یزید عربی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ کرتا ہے، یزید کا مطلب ہوتا ہے وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدا، یزید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، تو یزید اس کی یادداشت خراب ہے اس لیے حدیث میں کیا کرتا ہے اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال تو ایسا ہوتا ہے، لہذا ہم ان علماء کو مجرم قرار نہیں دیتے ہیں جو غلطی سے کسی ضعیف حدیث پر عمل کریں، اور ہم علماء کو ان علماء کو بھی مجرم قرار نہیں دیتے ہیں جو کسی روایت کو ضعیف قرار دیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ لیکن یہ کون سے علماء ہیں؟ جو اہل حق ہیں، جو خواہش کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ واقعی علماء ہیں، ان کے سامنے جب کتاب و سنت کی بات آتی تو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے وہ کسی معتبر روایت کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کسی پر گمراہ اور جو ہے اس طرح کا فتویٰ، بدعتی وغیرہ فتویٰ لگانے کے لیے ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ شروع شروع میں تو آدمی بہت آسانی سے فتوے لگانا شروع کرتا ہے، بعد میں جتنا گہرائی میں جانا شروع کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے بھی اجتہادی خطا اس مسئلے میں ہوئی ہے، تو پھر آدمی غصے میں آ کے کیا کرتا ہے، چونکہ عادت بن چکی ہے فتوے لگانے کی، بڑے بڑے علماء پہ فتویٰ لگانا، اے امام ابو حنیفہ وہ بھی گئے کام سے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، امام شافعی وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو آدمی ان علماء کے بارے میں بولنے میں احتیاط کرے، وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں فتویٰ لگا سکتا ہے ایسا، وہ جان بوجھ کے قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں ایسا بول سکتا ہے، بولتا نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے علماء جان بوجھ کے خلاف کرتے تھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی جب اپنوں کے بارے میں جو قریبی اس کے ہیں، جو اس کو معلوم ہے بہت غلطیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسا گمان نہیں رکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات جانتے ہوئے انکار کریں گے، اتنے بڑے بڑے علماء جن کو امت نے قبول کیا ہے ان کے بارے میں ایسا گمان وہ کیوں کرے؟ مسلمان کو چاہیے مسلمان کے سلسلے میں اچھا گمان رکھے۔ ہاں اگر آدمی کوئی موقع ہی نہ دے اچھے گمان کے لیے، تو پھر علماء کا بھی قاعدہ ہے کہ جو صاف صریح بات اس کے سامنے آئے، اس کے پاس ڈیفنس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہا نہیں بھائی ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تو ہم بھی مانیں گے نہیں، ایسا آدمی گیا کام سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حجت اور عذر اس کے پاس نہیں ہے۔ بلا عذر کوئی آدمی حدیث کا انکار کرے اس طرح سے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک وجہ ہم نے دیکھی حدیث کا قبول کرنا نہ کرنا، اس میں اختلاف ہونا۔ ایک اور وجہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کو بعض اوقات حدیث معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ انسان کبھی بھولتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جیسا سوال ویسا جواب۔ اللہ نے کیا فرمایا، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب کبھی بھولتا نہیں ہے، معلوم ہوا رب کے علاوہ سب بھولتے ہیں۔ اسی لیے پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے کیا فرمایا، فنسیا ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی پختگی نہیں پائی۔ تو پہلے انسان ہی کیا ہو گئے تھے جنت میں، بھول گئے۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو اس پیڑ کے قریب مت جانا، ایسا ہے ویسا ہے، بھول گئے ہو۔ اور شیطان آیا، اس نے کہا بتاؤں ایک ہمیشگی کا پیڑ، کھاتے ہی فرشتے جیسے بن جاؤ گے۔ انہوں نے سوچا ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اللہ کا ذکر کریں گے، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، اللہ کی بات کتنا اچھا ہے، فرشتوں جیسے بن جائیں گے۔ کھایا تو بھول گئے وہ بات جو اللہ نے ان کو بتائی تھی۔ تو انسان بھولتا ہے، لیکن اللہ، کیا اللہ کے نبی بھولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ انسان تھے۔ بھولنا انسان کے لیے عیب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ بھولے گا، وہ ایسی چیز نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھولتا ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالی، اللہ نہیں بھولتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے اور میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز دو رکعت پڑھائی، ظہر عصر کی نماز تھی، اور آپ گئے کھونٹے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، اور آپ کے چہرے پر غصہ اور فکر تھی۔ صحابہ نے دیکھا چار رکعت کی بجائے کتنی پڑھا ہے؟ دو۔ اب سب سوچ رہے کیا ہوا ایسا؟ اب چونکہ سب جانتے تھے کہ نماز کے مسائل میں یا دوسرے مسائل میں کئی چینجز آ چکے ہیں، चलो हो सकता है चार की हो गई अभी कितनी दो। लेकिन एक सहाबी से रहा नहीं गया, हिम्मत करके वो खड़े हुए। उनका नाम, उनको जुलियदैन कहा जाता था, दो हाथों वाला। उनके हाथ लंबे थे इस वजह से उनको क्या कहते थे, जुलियदैन। वो खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल या तो नमाज कम हुई या तो आप भूल गए। बहुत हिम्मत करके सहाबा बोलने को बहुत डरते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम करते थे। तो कहा अल्लाह के रसूल, क्योंकि ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल आप भूल गए, हाँ दो रकत थी। उन्होंने वो जानते, देखिए सहाबा का अदब कितना था, उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल या तो नमाज में कुछ कमी हुई है या आप कुछ भूल गए हैं। ये भी हो सकता है नमाज में कमी हुई अल्लाह की तरफ से या फिर आप भूले हैं। अगर नहीं कमी हुई तो फिर क्या है, भूले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहा नहीं, ना मैं भूला हूं ना कोई नमाज में कमी हुई है, ना मैं भूला हूं ना नमाज में कमी हुई है। फिर आपको लगा सही तो नहीं बोल रहा है, आपने कहां से उसको ये किया। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी याददाश्त और ये जुलेदैन है इनकी याददाश्त, कहां नबी और कहां सहाबी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को देखा क्योंकि वो भी थे, आपने उनसे कहा ये क्या कह रहा है, जुलेदैन क्या कहता है। साहब उन्होंने हाँ आपने दो ही पढ़ाई है, आपने दो ही रकतें पढ़ाई है। तो जब बात कंफर्म हो गई कि नहीं आपने दो ही पढ़ाई और कम हुई थी अल्लाह की तरफ से नहीं, तो आपने फिर आए और आपने बची हुई दो रकतें पढ़ाई और उसके बाद सजदे सहो किया। हमको मालूम कैसा पड़ा करना क्या, तो आपने दो सजदे भूल के किए और उसके बाद आपने जो भी कहा कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, जब मैं भूल जाता हूं तुमको याद दिला वगैरह वगैरह, बहुत सारी इस बाब में तफसील आई है। तो आपको पहले लगा कि इससे गलती हो रही है, इसीलिए आपने एकदम पक्का क्या कहा, आपको जो याद था आपने कहा ना मैं भूला हूं ना नमाज में कोई कमी। लेकिन आपको जब लगा कि नहीं हो सकता ऐसा हुआ हो, पिछली रिवायत में भी हमने देखा, तो आपने बाकी लोगों से कंफर्म कराया, आपने पूछा कि जुलेदैन क्या कहता है, सबने कहा कि हाँ आपने दो ही पढ़ाई है। तो आपने फिर दो बाकी की जो बची हुई दो थी वो पढ़ी और उसके बाद क्या किया। इससे दो मसले अहले हदीस ने और मुहद्दिसीन ने निकाले। नंबर एक फिकही दो मसले हैं, अकीदे के तो बाद में देखेंगे, इश्तिहाद के बाद में देखेंगे, हदीस का बाद में देखेंगे। एक, अगर इमाम सलाम फेरे दो रकतों पर तो उसके बाद याद दिलाया जाए या उसको याद आए तो पूरी नमाज वापस से पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, बची हुई नमाज पढ़ेगा। दूसरा मसला ये कि अगर उसके बाद उसको बात करना पड़े जो नमाज ही से मुतालिक हो, अगर बात कोई करता है आलिम साहब आप नमाज में भूल गए तीन रकत पढ़े आपने, अब ये क्या हो गई बात, लेकिन किससे मुतालिक है, नमाज ही से मुतालिक है, तो नमाज टूटी क्या नहीं। अगर बात कर भी लिया है तब भी उसकी क्या है, अब भी वो बची हुई नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि अगर बात करने से नमाज टूट जाती फिर से पढ़ना पड़ता तो सबसे पहले इस पे अमल कौन करता, या आप बताते देखो ये आज के लिए है, इसके बाद अगर किसी से ऐसा हुआ तो उसको फिर से पढ़नी पड़ेगी, बताते कि नहीं बताते। तो आपने तो यही बताया, दूसरा तो कुछ बताया नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि ये दो मसले हमको मालूम हुए। इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ कि अंबिया भी भूल सकते हैं, ये अकीदे का मसला है कि नबी भी भूल सकते हैं कि नहीं भूल सकते हैं, भूल सकते हैं। ये भी मालूम हुआ कि अगर एक रावी अगर बहुत मोतबर है और अगर वो बता रहा है ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन उसके बिलमुकाबिल कई फिका रावी हैं, तो तरजीह किसकी रिवायत को दी जाएगी, ज्यादा की। इसी से उलमा ने मसला लिया कि अगर एक तरीक में एक उस्ताद से कई रावी हदीस ले रहे हैं और एक फिका रावी चाहे वो कवि हो वो अलग हो जाए और कई दूसरे रावी हैं जो उसी हदीस को बयान कर रहे हैं इससे हटके, तो अब इसकी मानना क्या उसकी मानना, दोनों को जमा करने का मौका अगर ना हो तो किसको तरजीह देंगे, जो ज्यादा रावी हैं, जैसा कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर किया, यही उसूल है। तो आपने उनकी खबर को अपनी खबर पर तरजीह दी, आपने अपनी खबर पर ان کی خبر کو ترجیح دی. تو یہ مسئلہ اس سے نکلتا ہے. اور بھی بات اس میں کہی جا سکتی ہیں. تو مجتہد سے بھول ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھولنے کا مسئلہ کیا ہے. ایک مجتہد ہے, اس کے سامنے حدیث آئی اور مسئلہ آیا, فتویٰ پوچھا کسی نے, اور وہ حدیث اس کے پاس ہے لیکن اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے, وہ بھول چکا ہے اس حدیث کو. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو؟ نہیں ممکن, بھول گیا حدیث. تو حدیث بھولنے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اس کا عمل حدیث سے ہٹ کے ہو. ایسا ہی صحابی سے ہوا. مثال کے طور پر حمام کہتے ہیں ان حذیفہ ام الناس بالمدائن علی دکان. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدائن کے مقام پر ایک چبوترے پر دکان, آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سارے مارکیٹس میں بھی چبوترے ہوتے ہیں, اس کے اوپر سبزی والے جو بھی ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اونچا چبوترا تھا, اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اما کا مطلب ہوتا ہے امامت کرنا. ام الناس, لوگوں کی امامت کی, لوگوں کو نماز پڑھائی. اور امام صاحب کہاں ہیں؟ چبوترے کے اوپر. پبلک کہاں ہیں؟ سب پیچھے نیچے. تو امام صاحب اوپر, پبلک نیچے. یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ. دوسرے ایک صحابی ہیں, انہوں نے دیکھا اچھا اوہو امام صاحب اوپر پبلک نیچے, قمیص پکڑ کے کیا کیا امام صاحب کو؟ نماز ہی میں کھینچا پیچھے, آو نیچے, قمیص پکڑ کے ان کو کھینچ لیا پیچھے سے. فَلَمَّا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ, جب نماز ختم ہوئی, قال, ابو مسعود جنہوں نے کھینچا امام صاحب کو, انہوں نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ, معلوم نہیں تم کو اس سے منع کیا ہوا ہے نا, اس سے منع کیا ہے نا, کیسا کر رہے ایسا تم؟ جب امام اونچائی پر ہو اور مقتدی نیچے ہوں, اس سے منع کیا ہے نا, ایسا کیسا کیا تم نے؟ انہیں کہا بلا معلوم ہے منع ہے, قد ذکرت حین مددتنی, لیکن مجھے بھی اس وقت یاد آیا جب تم نے مجھ کو پکڑ کے گھسیٹا. مجھ کو یاد تھا نہیں, اس لیے میں پڑھا رہا تھا, لیکن مجھ کو یاد ہے. اچھا ارے ہاں, میں تو غلط کر رہا ہے, اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے امام, امام اوپر نہیں ہونا چاہیے, امام کو مقتدیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اونچائی پر امام صاحب پڑھا رہے اور باقی غریب پبلک صاحب نیچے پڑھ رہی ہے, بڑے شہنشاہ ہیں اوپر پڑھ رہے ہیں نماز, منع ہے یہ, ایسا ہونا چاہیے نہیں. ہاں اگر امام کے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے, اکیلا امام اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو امام اوپر اور مقتدی نیچے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں مجھے معلوم تو ہے. انہوں نے کیا پوچھا؟ علم تعلم, تم کو معلوم نہیں ایسا منع ہے؟ انہوں نے کہا بلا معلوم ہے, لیکن کیا کہا؟ قد ذکرت حین مددتنی, مجھے اس وقت یاد آیا جب تم نے گھسیٹا. پہلے تو سوچا کیوں گھسیٹ رہا, اچھا اس لیے گھسیٹ رہا ہوگا. تو نماز میں ان کو یاد آیا, ارے یہ حدیث ہے نا, منع ہے نا یہ چیز, تو ان کو یاد آیا. تو ایسا ہو سکتا ہے, اگر کوئی نہیں بتاتا ان کو تو پڑھ لیتے ویسی نماز. تو ایک عالم, ایک امام, ایک بڑا مفتی, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اس کو معلوم ہو لیکن پھر بھی کیا ہو گئی, وہ حدیث بھول گیا ہو. اب وہ فتویٰ جب دے رہا ہے یاد نہیں حدیث اس کو, تو اس کا فتویٰ حدیث کے خلاف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ تو یہ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے, سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عالم حدیث سے بھول بھی جاتا ہے, یہ اللہ ہے جو نہیں بھولتا ہے. بڑے بڑے عالم حدیث بھول جاتے ہیں اور حدیث بیان کرنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی فتویٰ دینے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو جو یاد دلایا اس کی بات ماننا چاہیے, اپنی بات پہ اڑے رہنا چاہیے, مان لینا چاہیے, یاد دلانے والے کی بات کو مان لینا چاہیے. تو بہرحال یہ بات ہم نے آج سیکھی, انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں نسیان کے مسئلے پر اگلے درس میں ہم آگے گفتگو کریں گے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم.